بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعین محترم، پیش خدمت ہے مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی مرزلہ العالی کا یہ بیان، موضوع آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، مقام مسجد شریف نائی دیار، ریناواری، تاریخ 8 ربیع الاول 1427 ہجری، مطابق 7 اپریل 2006 عیسوی۔ سننے والوں سے استدعا ہے کہ فیاض احمد خان شہید گنج کو بھی اپنے نیک دعاؤں میں یاد رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بزرگوں، دوستو، یہ کائنات ساری کی ساری ایسی ہے جیسی اندھیری رات، اس آسمان میں چمکنے والے سورج کے باوجود یہ ساری کائنات اندھیری رات ہی جیسی ہے۔ کیوں اندھیری رات جیسی ہے؟ اس لیے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ از خود اگر کوئی انسان یہ فیصلہ کرنا چاہے کہ دنیا کی کون سی چیز میرے لیے مفید ہے، کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، کس کام کو مجھے کرنا چاہیے، کس کام کو مجھے نہیں کرنا چاہیے، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کون سا سلوک کرنا مجھے مناسب ہوگا اور کون سا سلوک میرے لیے بہتر نہیں رہے گا، مجھے اس دنیا میں رہ کر کے سماجی زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشرتی زندگی کیسے گزارنی ہے، سیاسی زندگی کیسے گزارنی ہے، تجارتی زندگی کیسی گزارنی ہے، جوانی کی زندگی مجھے کیسے گزارنی ہے، جب تک ان تمام باتوں کے بارے میں اس کو معلوم نہ ہو تب تک یہ اندھیرے میں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ بہت بڑا میڈیکل سٹور ہے، لیکن اس میڈیکل سٹور میں پائے جانے والے شخص کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ اس میں سے کون سی دوائی کس کام کی آنے والی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اس دنیا میں جب تک انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ مجھے بچپن کیسے گزارنا ہے، جوانی کیسے گزارنی ہے، جوانی کے بعد جس رخ پر میں جاؤں گا وہاں مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، جب تک یہ معلوم نہ ہو اسے، تو آسمان پر چمکنے والا سورج اس کو نہیں بتا سکتا ہے کہ تمہاری ان تمام مشکلات کا حل کہاں سے نکلے گا، وہ ہے اندھیرے میں۔ ایک شخص اپنے گھر میں دو جوان بچوں کو دیکھتا ہے، دو جوان عورتوں کو، ایک جوان عورت اس کی بہن ہے، دوسری جوان عورت اس کی بیوی ہے، وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ جوان اور بیوی کے ساتھ مجھے کیا سلوک کرنا ہے اور بہن کے ساتھ مجھے کیا سلوک کرنا ہے، جب تک کہ کوئی اس کو بتانے والا دنیا میں نہ آئے۔ یہ جو دنیا میں بتانے والا اگر نہ آتا تو دنیا میں انسان اندھیرے میں تھا، وہ نہیں فیصلہ کر سکتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ دنیا میں بے شمار چیزیں کھائی جانے والی ہیں، مگر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کون سی چیز مجھے کھانی ہے، کون سی چیز مجھے نہیں کھانی ہے۔ بکری بھی چار ٹانگوں والی ہے، خنزیر بھی چار ٹانگوں والا ہے، خنزیر کھانے کی چیز ہے یا بچنے کی چیز ہے، بکری کھانے کی چیز ہے یا پھینکنے کی چیز ہے، بھیڑ بھی چار ٹانگوں والا اور گوشت اور کھال والا اور بالوں والا، کتا بھی چار ٹانگوں والا، گوشت اور کھال والا اور بالوں والا، کیسے انسان فیصلہ کرے گا مجھے یہ چیز کھانی چاہیے، نہیں کھانی چاہیے، استعمال کرنی چاہیے یا نہیں۔ گویا انسان اندھیرے میں تھا اگر خداوند تعالی شانوں کی طرف سے اس کے لیے کوئی انتظام نہ ہوتا۔ وہ انتظام کیا ہے؟ وہ انتظام خدا نے بھیجا، میں تمہارے نبی بھیجوں گا، وہ نبی تمہیں بتائیں گے کہ تم کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اگر میں نہیں بھیجوں گا تم فیصلہ کر ہی نہیں سکو گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کے انسانوں کی زندگی قبائلی زندگی بن جائے گی اگر خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی نہ آتے. بلکہ یوں کہیے کہ دنیا بنانے سے پہلے خدا نے یہ طے کیا کہ میں نبیوں کو بھیجوں گا. جیسے ایک آدمی مکان بنانے سے پہلے یہ طے کرتا ہے کہ صاحب مکان جب بن جائے گا اس میں بارش کا خطرہ ہوگا, اس میں دھوپ آنے کا اندیشہ ہوگا, تو میں اس مکان کو کورڈ کیسے کروں گا. تو مکان بنانے سے پہلے وہ سوچنے لگتا ہے کہ ہاں صاحب مجھے ٹین کون سا والا استعمال کرنا ہے. بس ٹھیک, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ میں دنیا میں انسانوں کی صحیح رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجوں گا. اب پہلا انسان جو دنیا میں پیدا ہوا وہ نبی بھی تھا. تو آغاز انسانیت آغاز نبوت ہے, اور پہلا انسان جو دنیا میں آیا وہ گمراہ نہیں تھا. تو اس کا تو گمراہی بعد میں آئی ہے. پہلا انسان ہدایت والا, پہلا انسان نبی بھی تھا, اس کی جوانی بھی گزری, اس کا بڑھاپا بھی آیا, لیکن ان کے ہاں کوئی گمراہی کی چیز نہیں تھی. تو گمراہی بعد میں آنے والی ہے, بگاڑ جو ہے وہ بعد میں آیا ہوا ہے. ابتدا میں انسانیت کا آغاز جہاں سے ہوا ہے وہاں صلاح ہی صلاح تھا, خوبیاں تھیں, کمالات ہی کمالات تھے, نبوت بھی ساتھ میں تھی. سلسلہ جب آگے چلتا گیا اور انسانوں میں طرح طرح کی خرابیاں گمراہیاں پیدا ہوتی گئیں تو خدا دوسرا نبی بھیجتا گیا. نبی آتا گیا ہر ہر جگہ کے علاقوں کے لوگوں کی خرابیوں کو دور کرتا گیا, لیکن ہر نبی آتا تھا کسی ایک علاقے کے لیے, کسی ایک قوم کے لیے, کسی ایک مخصوص جماعت کے لیے اور کچھ دن کے لیے. یہاں تک کہ جب انسان اپنی بلندی پر آ گیا, یعنی ساری دنیا میں انسان پھیل گیا, اور ساری دنیا میں انسان پھیلنے کے بعد اب خداوند تعالیٰ شان و فیصلہ کہ اب وہ بڑا والا نبی میں بھیجوں گا, وہ بڑا والا نبی جس کے بعد اب کوئی اس سے بڑا نبی آئے گا نہیں, اس سے بڑا دین اور کچھ کو ملنے والا نہیں ہے. تمام چیزیں جو مجھے انسانوں کو بھیجنی وہ اسی نبی کے ذریعے بھیجوں گا, انسانوں کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں مجھے جو گائیڈنس کرنی وہ اسی کے ذریعے کروں گا. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. قرآن کریم نے اس آسمان پر چلنے و چمنے چمکنے والے آفتاب کو بھی کہا سراج, اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا یہ بھی سراج ہے. اس سراج اور سراج میں کیسے مماثلت پیدا ہو گئی؟ جب رات آ جاتی ہے تو اندھیرا دور کرنے کے لیے ایک آدمی اپنے گھر میں چراغ جلاتا ہے, کوئی آدمی اپنے گھر میں شمعیں جلاتا ہے, کوئی اور آگے بڑھ کر کے کوئی گیس جلاتا ہے, کسی نے اور آگے بڑھ کر کے مرکری لمپ جلایا, کسی نے 1000 وولٹیج کا بلب جلایا, لیکن بہرحال پورے دنیا تو کجا, اس کے اپنے گھر سے بھی سارا اندھیرا دور نہیں ہو سکتا. وہ یہ روشنیاں جتنی ہیں وہ محدود ہیں. اس رات کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آسمان پہ ستارے بھی چمکے, لیکن اب بھی رات کو ختم نہیں کر سکے وہ. پھر آسمان کے کناروں پر چاند بھی آ گیا, مگر وہ رات کو دفع نہیں کر سکے, رات کو دبا نہیں سکے. یہ ساری چیزیں انسانوں نے بھی اپنے طور پر کہ اندھیرے کو دور کرنے کی کوششیں کی, مگر رات کو ہٹا نہ سکے. آسمان میں بھی طرح طرح کے روشنیوں کے مینارے چمکے, ستارے چمکے, بڑے سے بڑے ستارے بھی چمکے, لیکن زمین کی جو اندھیاری تھی وہ ختم نہیں کی جا سکی. اور صبح کے قریب جب آفتاب نکل آتا ہے تو ابھی وہ آیا ہی نہیں ہوتا ہے, ایک گھنٹہ پہلے دنیا میں محسوس ہونے لگتا ہے آفتاب آنے والا ہے. فجر صادق اسے کہتے ہیں کہ سب صبح صادق ہو گئی. صبح صادق ہونے کا مطلب 1.5 گھنٹے کے بعد آفتاب آنے والا ہے, تو آنے سے پہلے وہ بتا دیتا ہے میں آ رہا ہوں, اور جتنا جتنا وہ آتا جائے گا رات روانہ ہو جاتی ہے, رات رخصت ہو جاتی ہے, اور جو ہی آفتاب طلوع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی شخص نہیں کہہ سکتا اب دنیا میں کہیں رات ہے. جہاں جہاں آفتاب پہنچا رات کا اندھیرا ختم ہو گیا. اس سورج کا یہ کام ہے کہ رات کی اندھیری کو ختم کر دیتا ہے, اتنی ختم کر دیتا ہے کہ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دے, اپنی کھڑکیاں بند کر دے, اور کسی طرح سے بھی اندر روشنی نہیں پہنچنے دے گا, تب بھی سورج اپنی روشنی کے اثرات اندر پہنچا دیتا ہے. اندر کا ٹیمپریچر بھی بڑھ جاتا ہے, اندر بھی حرارت داخل ہو جاتی ہے, اندر بھی آنکھیں اگر بند کی جائیں گی تب بھی محسوس کرے گا کہ سورج ہے. رات کے اندھیرے میں اگر کوئی آدمی آنکھیں بند کرے گا تو اندھیرا اور زیادہ پختہ ہو جائے گا, لیکن اگر دن میں اگر کوئی آدمی آنکھیں بند کرے گا تو آنکھ بند کرنے کے باوجود بھی اسے محسوس ہوگا کہ باہر روشنی ہے. جس طرح سے یہ آسمان پر چمکنے والا آفتاب ہے, اسی طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک آفتاب. دنیا میں گمراہی آئی, اللہ نے ایک نبی بھیجا, اس کا نام شعیب, وہ ایک علاقے کے لیے. دوسری جگہ گمراہ یہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ شان دوسرا نبی بھیجا اس کا نام موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے علاقے کے لیے، ایک جگہ تباہی آ گئی خرابی پیدا ہو گئی، اللہ نے نبی بھیجا اس کا نام ابراہیم علیہ السلام، اس ابراہیم علیہ السلام نے وہاں محنت کی تھی، وہاں کے لوگوں نے تنگ کیا، وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، عراق سے پہنچ گئے وہ ملک شام، پاس میں دوسرا علاقہ تھا وہاں دوسری خرابی تھی، اللہ نے یہ نہیں کہا ابراہیم تم نبی ہو جاؤ اس علاقے کے لوگوں کی خرابی دور کرو، نہیں، کہا وہاں کے لیے میں دوسرا نبی بھیج دوں گا آپ اپنا کام کریں، تو اس دوسرے علاقے کے لیے دوسرا نبی بھیج دیا، ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی آ جاتا تھا، لیکن جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت آیا تو 500 سال پہلے اعلان ہو گیا آنے والا ہے نبی صبح صادق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آیا تو انہیں کہا اب نبی بڑا والا آنے والا، اور میں اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ وہ بڑا والا نبی جب آئے گا میں ایک بشارت دے رہا ہوں دنیا کے انسانوں کو، بڑا نبی آنے والا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان میں سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، قرآن بیان ہے سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد کہا میں تمہیں نبوت عطا کروں گا، روحوں نے کہا تسلیم، تم دنیا میں اپنا کام چلاؤ گے، ان کا جی تسلیم، تمہاری موجودگی میں اگر بڑا والا نبی آ گیا تم کیا کرو گے، تمام نبیوں کو مخاطب بنا کر کے اللہ تعالیٰ شانوں نے عالم ازل میں یہ کہا ہے، قرآن میں آیت موجود ہے کہ تمام نبیوں کی روحوں کو مخاطب بنا کر کے اللہ نے فرمایا میں دنیا میں تم کو بھیجوں گا، تم کو نبوت عطا ہوگی، تم کو دین کی بصیرت عطا کی جائے گی، تم کو حکمتیں دی جائیں گی، پھر بڑا والا نبی اگر تمہاری موجودگی میں آ گیا تو تم کیا کرو گے، ظاہر ہے وہ نبیوں کی روحیں خود کو جواب نہیں دیتی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بتاتا ہوں تم کیا کرو گے، تم اپنا سارا کام چھوڑ کر کے ضرور بے ضرور انہیں کا ساتھ دینا، اور ساتھ دینا تو بعد میں کہا پہلے تم خود اس پر ایمان لے آنا، وہ تو نبی ہیں پہلے سے ہی، ان کو کہا نہیں آپ ان پر ایمان لاؤ گے پہلے، پھر اپنا سارا کام چھوڑنے کے بعد پھر یہ نہیں جی ہم نے آپ کو نبی مان لیا مگر ہم اپنا ہی کام کریں گے جو اللہ نے ہمارے حوالے کیا، اگر نہیں تم اپنا سارا کام ختم کر کے ان کا کام شروع کر دو گے جو وہ بتائیں گے، ان کی معاونت تمہیں کرنی ہوگی، جب اللہ تعالیٰ شان نے حکم دے دیا تو اب نبیوں کو تو آگے کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، ان کا جی ہاں سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں تسلیم کر رہے ہیں، آپ گواہ رہی ہے کہ آپ نے میرے سامنے مان لیا اس کو، نبیوں کی روحوں نے کہا جی مان لیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں میں خود بھی گواہ ہوں کہ تم نے میری موجودگی میں اس بات کو مان لیا ہے، اتنے سارے اقرار کرانے کی ضرورت کیا پڑ رہی ہے، قرآن میں آئے تھے وَإِذْ اخذ اللہ، یاد کریں اب وہ وقت، یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب بنا رہے ہیں کہ آپ کی عظمت، آپ کی شخصیت، آپ کی برتری اتنی زیادہ ہے کہ میں نے اس کے لیے باقاعدہ ایک میٹنگ کی ہے نبیوں کی روحوں کے ساتھ، اس میٹنگ میں میں نے نبیوں کو کہا، میں سنا رہا ہوں آپ کو وہ واقعہ، یاد کیجئے کیا کیا تھا ہم نے اس میٹنگ میں، وَإِذْ اخذ اللہ، یاد کیجئے وہ وقت جب نبیوں کو ہم نے جمع کیا، پھر ہم نے ان سے عہد لے لیا، اگریمنٹ لے لیا، وَإِذْ اخذ اللہ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ان سے پختہ عہد اگریمنٹ لے لیا، میثاق کہتے ہیں ایسی چیز کو جس میں آدمی مکمل دستخط کر کے دے دے، اخذ اللہ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب عطا کروں گا، حکمت عطا کروں گا، نبوت تمہیں مل جائے گی، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، پھر بڑا والا رسول اگر آ گیا تو کیا کرو گے، لتؤمنن بہ، ترجمہ اس کا یوں ہے ضرور بے ضرور تم اس پر ایمان لے آنا، ولتنصرنہ، ضرور بے ضرور تم ان کی مدد کرنا، ہو گیا آرڈر، آرڈر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانے اقررتم، آپ لوگوں نے اقرار کر لیا، قالوا اقررنا، تمام نبیوں کی روح نے کہا تسلیم کیا، اقرار کر لیں ہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فشہدو، تم گواہ بھی رہو، آرڈر دیا، اقرار کرایا، پھر ساتھ میں خود کہہ رہے ہیں خود گواہ بھی رہو، اب اسی پر بس نہیں کیا، وانا معاکم من الشاہدین، میں بھی گواہ ہوں کہ تم نے میری موجودگی میں اقرار کر لیا، تو خود کا حکم، نبیوں کا تسلیم، تسلیم کرنے کے بعد ان کو گواہ بھی بنایا اور خود بھی اپنے آپ کو گواہ رکھ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا کہ جب وہ نبی کامل آئے گا تو تمہارے سارے کام ختم ہو جائیں گے، تمہاری پہلی ڈیوٹی ہوگی کہ اس نبی پر تم ایمان لاؤ گے، یہ اتنا زیادہ اہتمام اللہ تعالیٰ شانہ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ نبی کامل جب تشریف لائے گا تو باقی تمام ادیان منسوخ کر دیے جائیں گے. اب کسی نبی کو, نبی ہیں وہ مگر کسی نبی کا دین اب دنیا میں نہیں چلے گا. اسی لیے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے, حضرت عمر ابن خطاب آئے. عمر ابن خطاب کے دو مکان تھے, ایک مکان مدینہ شریف سے باہر ایک جگہ پر تھا, چھوٹا سا وہ جھونپڑا تھا, کٹیا تھی یا اس کا یا بھٹ جیسا تھا, اس میں رہتے تھے. وہاں ان کے پڑوس میں یہودی بھی رہتے تھے, اس لیے ان یہودیوں کے ساتھ ان کی گفتگو چلتی رہتی تھی. تو وہ یہودی ان کو سناتے تھے کہ دیکھیں ہماری تورات میں یہ آیتیں ہیں. تو ایک دفعہ حضرت عمر ابن خطاب وہ آیتیں لے کر کے آگئے نبی علیہ السلام کو سنانے کے لیے. چاہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیتیں جب سنانے لگے تو آپ علیہ السلام کو ناراض ہو گئے, لیکن حضرت عمر کو نہیں معلوم ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں, میں یہ آیتیں سنا رہا ہوں. حضرت حضور ناراض ہیں, حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرماتے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دھکا مارا حضرت عمر کو کہ تم سنا رہے ہو حالانکہ حضور کو ناراضگی ہو رہی ہے, نہ پسند نہیں آ رہا ہے حضور کو. کیوں پسند نہیں آ رہا یہ ابھی واضح نہیں ہے, لیکن پسند نہیں آ رہا تھا. بہرحال حضرت عمر ابن خطاب نے جب دیکھا وہ تورات سنا رہے تھے, انہوں نے دیکھا حضور کے چہرے کی طرف, تو محسوس کیا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, لیکن غلطی کیا ہوئی ہے یہ واضح نہیں ہے, نہ حضور نے بتایا نہ انہوں نے پوچھا. انہیں سمجھاؤ خود ہی, میں تورات پڑھ رہا ہوں, شاید حضور سمجھ رہے ہیں کہ میں تورات کی طرف مائل ہو گیا ہوں, میں یہودیت کی طرف مائل ہونے والا ہوں, میرے دل میں یہودیت کی کوئی قدر و قیمت آ رہی ہے. یہ سمجھے حضرت عمر ابن خطاب, اسے صفائی دی. صفائی دینے کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں, یا رسول اللہ میں یہودی نہیں بنا, میں یہودی کی طرح میرا کوئی میلان ہے, میں تو ویسے ہی سنا رہا تھا آپ کو تورات. یہ بتانا ہے کے لیے انہوں نے کیا کہا, یا رسول اللہ میں بالکل یہودی کی طرح مائل نہیں, میں تو آپ کو اپنا نبی مانتا ہوں, اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں, اسلام میرا دین ہے, میں اس لیے نہیں سنا رہا تھا آپ کو تورات کی اس میں کوئی حقانیت ہے یا میں اس کی طرف مائل ہو رہا ہوں, ایسا نہیں تھا. یہ بات بتانے کے لیے انہوں نے کہا رضیت باللہ ربن وبل اسلام دینا وبی محمد نبی و رسول, میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں, اسلام کے دین کو میں منتخب کر چکا ہوں اور آپ کو اپنا نبی مانتا ہوں, میں اس تورات کی طرف مائل نہیں ہوں. یہ حضرت عمر ابن خطاب نے عرض کیا, وہ صفائی دے دی. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا, عمر میرے نبی بن جانے کے بعد, میرے دنیا میں آ جانے کے بعد, اب اگر موسیٰ بھی دنیا میں آئیں گے تو ان کو کوئی چارہ کار نہیں ہے میرا دین قبول کیے بغیر, ان کو میری اتباع کرنی پڑے گی, ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اب بقیہ تمام ادیان ختم کر دیے گئے, وہ ادیان جو اللہ نے بھیجے تھے. اور اگر سادہ انداز میں اس کو سمجھایا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا, وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا یار تین دن کے لیے پہلے یہ دوائی استعمال کرو اور ساتھ میں یہ ٹیسٹ کرو, تین دن کے بعد پھر آنا. تین دن کے بعد یہ گیا, کہنا کہ ہاں دوائی ٹھیک چل رہی ہے, تھوڑی سی اس میں کریکشن کر دیتا ہوں, دو تین دوائیاں اور ساتھ میں ہیں, یہ بھی کچھ استعمال کرو, ایک ہفتے کے بعد پھر آنا. اب ایک ہفتے اس کے بعد پھر جب اچھی طرح سے ڈاکٹر کو پتا چل گیا کہ صاحب اس کے ہارٹ کو کیا تکلیف ہے, اس کے بعد اس نے دوائی طے کر دی کہ اب آپ کی دوائی یہ ہے اور یہ ہمیشہ استعمال کرتے رہنا, اور کوئی علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو پچھلے نسخے ہیں وہ اسی ڈاکٹر نے منسوخ کر دیے, لکھے تھے اسی نے, بس ٹھیک اسی طرح سے دنیا میں اللہ تعالیٰ شاہ نے ایک نسخہ بھیجا, اس کا نام تورات, دوسرا نسخہ بھیجا اس کا نام انجیل, تیسرا نسخہ کوئی اور بھیجا, وہ وقتی نسخے تھے. اور اس کے بعد پھر وہ نبوتیں جو ہیں وہ عارضی اور وقتی تھی اس زمانے کے لیے, اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو تمام نبوتیں ختم کر دی گئی, وہ نبی ہیں برقرار ہیں, مگر اب ان کی نبوت نہیں چلے گی. اور اگر وہ نبی دنیا میں موجود ہوتے تو وہ اپنے دین پر نہیں عمل کرتے, وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرتے. حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں کافر عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا, اگر لوط علیہ السلام آج ہوتے تو وہ کافر عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے تھے, نہ جائز مانتے, کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آ کر کے کافر عورتوں کے ساتھ نکاح حرام کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکم یہ تھا, اگر کسی شخص نے کسی مخلوق کو سجدہ کیا, اگر کسی شخص نے کسی مخلوق کو سجدہ کیا, جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بچڑا بنایا تھا اور اس کو انہیں سجدہ کیا تھا تو خدا بنایا تھا, تو اب اگر دنیا میں کوئی آدمی کسی مخلوق کو سجدہ کرے تو ان کو توبہ کرنی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں توبہ کرنے کا قانون یہ تھا کہ اس کو اپنی گردن خود مار دینی ہے, اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی, یہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کا حکم تھا. اس لیے جب ان یہودیوں نے وہ شرک کیا تھا, کون سا شرک, جب انہیں بشرے کو پوجا تھا, تو بشرے کو پوجنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, واپس آنے کے بعد کہا آپ لوگوں کو توبہ کرنی ہے, انہوں نے کہا جناب کریں گے توبہ, بتائیے کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ شانہ اوپر سے فیصلہ کرے گا تمہیں کیسے توبہ کرنی ہے, تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فیصلہ بھیجا کہ یہودیوں کو مار دو جنہوں نے بشرے کو, جنہوں نے بشرے کو اپنا خدا مانا تھا. 40,000 یہودی ایک دن میں مار دیے گئے اور اپنے ہاتھوں سے, 10 آدمی دیوار پر, 10 آدمیوں کو گڑھے پر کھڑا کیا جاتا تھا, پیچھے سے 10 یہودی آتے تھے ان کے گردن اڑاتے تھے, یہ 10 کھڑے ہو جاتے تھے پیچھے سے 10 آتے تھے ان کے گردن اڑاتے تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کیا, فقتلوا انفسکم توبوا الی باریکم فقتلوا انفسکم, تم نے بشرے کو خدا بنایا, بشرے کو خدا بنانے کے بعد اب تمہیں توبہ کرنی ہوگی, لیکن توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی گردن مارنی پڑے گی تب تمہاری توبہ قبول کی جائے گی. بہت اچھا, تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا قانون ہے, توبہ کرنے کے لیے گردن مارنی ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ قانون نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے لیے آپ کو اللہ سے معافی مانگنی, یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا میں نہیں کروں گا آئندہ یہ, ٹھیک ہے. اب وہ والا قانون چلے گا توبہ کا, یہ والا قانون چلے گا. اگر موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے وہ کہتے اب دین محمدی کا قانون چلے گا, اب وہ والا قانون نہیں چلے گا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے آ کر کے پچھلے دین کے تمام قوانین کو منسوخ کر دیا, کیونکہ یہ نبی کامل ہے, یہ نبی کامل ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آفتاب بھیج رہا ہوں, اس آفتاب کے بعد اب چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں, ستاروں کی روشنی کی ضرورت نہیں, تم کو اپنے گھر میں شمع جلانے کی ضرورت نہیں, تمہیں خود نہیں ڈھونڈنا پڑے گا جناب اندھیرا ہے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے, نہیں, تمام اندھیریاں ختم کر دی گئی, میں نے آفتاب بھیج دیا. آفتاب بھیج دیا کا مطلب اب دنیا کے انسانوں کو خود فیصلہ نہیں کرنا یہ چیز ہم کریں یا نہ کریں, سب ہمارا نبی تمہیں بتائے گا. اس لیے دنیا کی باقی قومیں اپنا قانون بنانے کے لیے کئی پارلیمنٹوں کے حوالے لیتے ہیں, کبھی قانون سازوں کے کا پیچھا کرتے ہیں, کیونکہ ان کا مذہب نامکمل مذہب ہے. ہمارا دین جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تھا وہ مکمل ہے, اس مکمل ہونے میں آپ کو زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں ہمارا دین ہم کو گائیڈ نہ کرے. باقی مذہب والوں کو اپنے مذہب پر چلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ بہت سارے معاملات میں خود سمجھنا ہے کیا کریں, اب ہمارا مذہب تو گائیڈ نہیں کرتا, ہمارا مذہب تو کمزور ہے, ہمارا مذہب جو ہے وہ وقتی مذہب ہے, وہ صرف مندر کے اندر رہتا ہے, وہ صرف گرجا گھر تک کام دیتا ہے, وہ مارکیٹ میں کام نہیں دیتا, وہ بزنس میں کام نہیں دیتا, ہمارا مذہب نہیں بتاتا حکومت کیسے چلانی ہے, ہمارا مذہب نہیں بتاتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے, اگر ہم کچھ کرنا ہے تو خود قانون بنانا پڑے گا. لیکن دینی اسلام یہ نہیں کہتا, دینی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ بے فکر رہو, سب کچھ ہم بنا کر دیں گے آپ کو, یہ سب کچھ ہم بنا کر دیں گے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کامل ہمیں بھیج دیا ہے, اور اس نبی کامل بھیجنے کے بعد اب انسانوں کو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اپنے عقلوں کا سہارا لینے کی ضرورت ہے, نہ اپنے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے, نہ خود قانون سازی کرنے کی مجبوری ہے. اور انسان جب خود قانون سازی کرنے لگتے ہیں ہر کچھ دن بعد قانون بدلنا پڑتا ہے. انسانوں کی قانون سازی دیکھتے ہیں نا کیا کیا ہوتا ہے, یورپ کے 5 ملک, تقریباً 7 ملکوں نے قانون بنایا, کیا قانون بنایا کہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں اور عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. انسانوں کی قانون سازی یہ ہوتی ہے, جب انسان اپنے ہاتھ میں قانون لینے لگتا ہے تو پھر یہ بھی کرتا ہے. جیزم آپ لوگ جانتے ہیں, شہر کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, تو انسانوں نے اپنے ہاتھ میں جب قانون سازی لی تو یہ بھی قانون بنا. اور آگے چل کر آپ کیا قانون کا قانون, آج کا قانون یہ تھا کہ مرد کو بچے کو منسوب کیا جائے گا باپ کی طرف, کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بگڑ چکا ہے, اب باپ اس کا پتہ نہیں چلتا کون ہے, لہذا اب آج کے بعد قانون ہے بچے کو لکھا جائے گا شناخت ماں کی طرف. آگے چل کر کے قانون سے فوراً سوال پیدا ہو جائے گا کہ بچہ جو ہے وہ باپ کے حوالے کیا جائے ماں کے حوالے کیا جائے, کہ باپ کے حوالہ کرنا مشکل ہے کیونکہ باپ کا پتہ ہی نہیں وہ کون ہے, اسے ماں کے حوالے کیا جائے تو قانون بدلنا پڑتا ہے. اللہ نے کہا یہ تمہیں کو قانون بدلنے پڑیں گے قدم قدم پر, کچھ دنوں کے بعد اپنا قانون آیا کہ پہلے کہتے تھے 21 سال کا آدمی بالغ ہوگا, اب کہتے ہیں 21 سے اب 18 سال کا بالغ ہوگا. انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اس لیے بدلتے رہتے ہیں کیونکہ انسان مکمل علم والا نہیں ہے, وہ دنیا کے آخر تک اس کی نظر نہیں ہے, اور اللہ نے ایک نبی بھیج دیا کہ جس کی آخر تک نظر ہے, اس میں کہیں تبدیلی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. معاشرتی زندگی سمجھنی ہو تو نبی تمہیں ہم نے بھیج دیا, سماجی زندگی سمجھنی ہو تو ہم نے تمہارے نبی بھیج دیا, روحانی زندگی سمجھنی ہو تو ہم نے تمہارا نبی بھیج دیا. اب زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس شعبے کو صحیح چلانے کے لیے تمہیں ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت پڑے گی، تمام چیزیں ہمارے نبی کے ذریعے تم کو مل جائیں گی. تم عبادت بہت اونچے درجے کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو ہمارا نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تم بہترین لیڈر بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی جناب رسول اللہ کے ساتھ بہترین نمونہ ہے. تم بہت بڑے فلسفی بننا چاہتے ہو تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ فلسفی کوئی ہو نہیں سکے گا. تم بہت شاندار ریفارمر بننا چاہتے ہو تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر ریفارمر کوئی نہیں مل سکے گا. تم قانون سازی کرنا چاہتے ہو، دیکھو کہ جناب رسول اکرم کیسے قانون سازی کرتے تھے اور کیسے نیا مسئلہ پیش آ گیا، کیسے اس کے لیے قانون بنانا. تم روحانی زندگی گزارنا چاہتے ہو، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے روحانیت کس کی ہوگی؟ اب جس شعبے کے لیے بھی تم اس دائرے سے باہر جاؤ گے تم گورا ہو جاؤ گے. اگر انسان عبادت کرنا چاہے گا اس طریقے عبادت سے باہر نکل کر جو اللہ کے نبی نے مقرر کیا تو گمراہی ہوگی، اور اگر انسان سماجی زندگی گزارنا چاہے گا اس طریقے سے باہر نکل کر کے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو گمراہی ہوگی. غرض کی زندگی کے جس شعبے میں بھی آدمی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے حیات کو چھوڑ کر کے باہر نکل جائے گا تو گمراہی ہے. لیکن یہ گمراہی خود مسلمان محسوس نہیں کر سکے گا اگر وہ مسلمان دوسری قوموں کی نقالی میں چل رہا. بہرحال میں سمجھا دے رہا تھا کہ اللہ نے ایک نبی بھیجا، اس کا نام ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی عظمتیں خود اللہ کے ہاں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانوں کبھی اپنے نبی کا نام نہیں لیتے. مخاطب بنانا ہے، جیسے ہمارے ہاں آج تک یہ چونکہ یہاں کی قدریں جو ہیں وہ بگڑ رہی ہیں یا کہیے بدل رہی ہیں، پرانے زمانے میں یہاں کی عورت کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اپنے شوہر کو نام لے کر وہ بلائے گی. وہ بے ادبی سمجھتی تھی، وہ بے احترامی سمجھتی تھی، نامناسب سمجھتی تھی. خاص طور پر کسی مہذب گھرانے کی بیوی اپنے شوہر کا نام لے کر بلائے گی پسند نہیں کر سکتی تھی. کیا خیال ہے آپ کا، اگر ایک بیٹا اپنے باپ کا نام لے کر کے پکارے تو کتنا برا سمجھا جائے گا؟ ایک بچے کا نام ہے فرض کیجیے مجید، اس کے باپ کا نام ہے حمید. یہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو کبھی بھی اس طرح پکارے گا نہیں، ہو حمیدہ سکدرہ نہیں بلائے گا. کیوں؟ یہ تو عجیب ہے، بیٹا اپنے باپ کا نام لے کر پکار رہا ہے. کیوں صاحب؟ یہ بے ادبی ہے، یہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا نام لے کر نہیں پکارے گا. بلکہ ہمارا جو اسلامی مزاج تھا وہ یہ کہ ہم اپنے بڑے کسی بھی بڑے کو نام لے کر نہیں پکاریں گے. اجنبی آدمی اس کو بھی کہیں گے ہے چار سو تو کہہ دو، چار سو کہیں گے. یہ بس ٹھیک اسی طرح سب دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ شانوں کو نبی کو مخاطب بنانا ہے. تو مخاطب بنانے کے لیے اللہ یہ کہتا ہے یا آدم، اے آدم، یا ابراہیم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن کہیں نہیں کہا یا محمد، کہیں نہیں کہا. وجہ آپ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ میں براہ راست آپ کو مخاطب بنا کر کیا محمد نہیں کہوں گا، اور اگر کہنا ہوگا مخاطب بنانا ہوگا تو تعظیم کے ساتھ، جیسے بیٹا اپنے باپ کو جب بلاتا ہے تو تعظیم کا لفظ استعمال کرتا ہے، چاہے وہ تعظیم کا کوئی سا لفظ استعمال کرے، تاکہ بولے گا، پیارے بولے گا، کچھ بھی بولے گا، لیکن تعظیم کا لفظ بولے گا. ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانہ جب نبی کو مخاطب بناتے ہیں تو تعظیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یا ایو رسول، یا ایو نبی، یا ایو المزمل، یا ایو المدثر، اس طرح کا الفاظ مخاطب. لیکن یا محمد پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ براہ راست نبی کو مخاطب بنا کر خطاب نہیں کرتے. ہماری شریعت میں حرام کر دیا گیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا. خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ایک قسم کا شرک ہے، جیسے بہت سارے جوانی کی قسم کھاتے ہیں، کوئی وہ جو ہے بیل کی قسم کھاتا ہے، گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ کوئی اپنے بھٹے تک کی قسم کھاتا ہے. یہ ساری قسمیں حرام کر دی گئی، منع کر دی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے نبی کے جسم کی قسم کھائی، آپ کے جسم اطہر کی میں قسم کھاتا ہوں. اور ایک مفسر نے لکھا ہے جسم اطہر کا مقام تو بہت زیادہ اونچا ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے جو مٹی آ جائے گی، چلتے چلتے پتھر آ گیا، چلتے چلتے ریت آ گیا پاؤں کے نیچے، یہ ریت میں اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہوں گا میں قسم کھاتا ہوں اس ریت کے ذرے کی جو آپ کے پاؤں کے نیچے آ گیا. کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا، اس کے علاوہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. آگے میں بتا رہا ہوں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، مکہ شہر کی میں قسم کھاتا ہوں. کیوں مکہ شہر کی قسم کھانی ہے؟ اس لیے کہ مکے میں خانہ کعبہ ہے. بھائی خانہ کعبہ ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں, خانہ کعبہ وہی ہے, مگر میں اس لیے قسم نہیں کھا رہا ہوں. کھا وہاں مکہ مکرمہ میں اس لیے کہ وہاں زمزم ہے, کہاں زمزم یقیناً, مگر اس لیے میں قسم نہیں کھائی. اس لیے کہ وہاں حج ہوتا ہے, کیا بالکل حج ہوتا, مگر اس لیے میں نے قسم نہیں کھائی. پھر کیوں کھائی قسم؟ اس لیے قسم کھائی ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک مکہ شہر پر پڑ چکے ہیں. لا اقسم بهذا البلد, میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی, انت حل بهذا البلد, آپ یہاں تشریف فرمائیں. اسی بات کو ڈاکٹر اقبال نے, بڑے مشہور شعر ہے ان کا, وہ یہ کہا تھا کہ ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل کی جس نے غبار راہ کو, راستے کے غبار کو کیا بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ طور پر گئے ہیں, اور پہاڑ طور پر جا کر کے عجیب بات دیکھی, ایک درخت ہے ہرا بھرا ہے, اس ہرے بھرے درخت کے اندر آگ لگ رہی ہے, اور اس آگ کے اندر سے آواز آ رہی ہے, میں تمہارا خدا ہوں, اننی انا اللہ, میں آپ کا اللہ ہوں. اور ساتھ نے یہ فرمایا تھا, تعجب ہوتا ہے آج چھوٹا سا چھوٹا ملک اگر چلانا چاہیں تو کیا کرنا پڑتا ہے, پچاسوں قسم کی وزارتیں بنتی ہیں, پچاسوں قسم کے منسٹرے بنتے ہیں, ہزاروں ملازمین ہوتے ہیں, تب بھی حکومت چلتی نہیں ہے اور نظام دھرم بھرم رہتا ہے. لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک چلایا کتنا بڑا, 12 لاکھ مربع میل پر, 12 لاکھ مربع میل پر چلنے والا مملکت اسلامیہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے ہیں. نہ کوئی وزیر خارجہ ہے, نہ وزیر داخلہ ہے, نہ وزیر جنگ ہے, نہ وزیر کچھ بھی نہیں, فرد واحد اکیلا ہے, اکیلے فرد واحد ہوں تمام نظام چل رہا ہے, اور کہیں کوئی نہ کہیں ظلم ہے, نہ کہیں زیادتی ہے, نہ کہیں گمراہ, کچھ نہیں, فرد واحد اکیلا ہی چلا رہا ہے. مشورہ کرنا پڑے تو مشورہ کر رہے ہیں, یعنی قبائل کے قبائل, قوموں کے قومیں, افراد کے افراد, اور دنیا کی سب سے زیادہ بری قوم وہی عرب کے لوگ تھے, انہیں کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بری قوم تھی, اگر یہ بری قوم سدھر گئی تو یہ سب سے زیادہ بہترین قوم بن جائے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سب سے بدترین قوم جب سدھر گئی تو دنیا کے سب سے پاکیزہ ترین قوم بن گئی, وہ ہیں صحابہ کرام. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے نبی کا ساتھ تم دو گے پھر تم کو ساری دنیا میں یہ دین پہنچانا ہوگا. تو ایک ایسا مواد تیار کرنا تھا, ایسا مواد جو ساری دنیا کے لیے نمونہ بن جائے, چنانچہ ساری دنیا کے لیے نمونہ بنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے تو ہزاروں پہلو ہیں, اللہ اکبر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عجیب و غریب عظمت یہ ہے کہ قیامت تک پیش آنے والے تمام معاملات کو حضور اپنے زمانے میں کہہ گئے ہیں, آئندہ یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں ہے جو قیامت تک اہم ترین ہو اور ہونے والی ہو, اور حضور اس بارے میں کوئی بات نہ کہی ہو. بلکہ یہاں پہ بھی کہا جو باتیں آج ہمارے زمانے میں پوری ہو رہی ہیں. اس وقت نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکہ مکرمہ کی بلڈنگیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی, اور یہاں مکہ کی زمین کو چیر کر کے اندر سے راستے بنائے جائیں گے. اس وقت وہاں انڈر گراؤنڈ سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے اور بلڈنگیں وہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو چکی ہے. اس وقت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آنے والا ہے لوگ سود کو حلال کریں گے. ساری دنیا میں مہم چلی اور ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں کہ صاحب سود حرام نہیں ہے, حلال ہے, اور سب مسلمان بھی لکھ رہے ہیں کہ صاحب سود حلال ہے. لیکن الحمدللہ اس وقت تک بھی علماء کہتے رہے نہیں صاحب سود حرام ہے, اللہ کے نبی نے حرام کیا, قرآن نے حرام کیا, حدیث نے حرام کیا. اور اس وقت دنیا کے تمام ماہرین اقتصادیات واپس آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب لگتا ہے سود کو بند کیا جانا چاہیے. چاہے دنیا کی جو بڑے بڑے بینکنگ کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب بینکنگ کا سسٹم جو ہے یہ ظالمانہ سسٹم ہے, اس میں کسی اصلاح کی ضرورت ہے. اور دوسرے ماہرین کہتے ہیں اصلاح کے لیے ہمیں وہی اسلام کا طریقہ کار اپنانا ہوگا. تو چاہے بہت سارے ماہرین, ہم سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہے ہیں کہ غیر سودی بینکاری کا طریقہ کار کیا وضع کیا جائے, گھوم کر کے وہیں پہنچیں. اور انشاءاللہ وقت انقریب آنے والا ہے کہ دنیا کی قومیں تسلیم کر لیں گی کہ ہمارا جو اقتصادی نظام تھا وہ غلط تھا, اسلام کو اقتصادی نظام صحیح ہے. کیسے؟ جیسے ایک زمانے میں کمیونزم ٹکرا رہا تھا اسلام کے ساتھ, اور مسلمان اپنے اسلام پر قائم رہے, کہا صاحب کمیونزم غلط ہے, کمیونزم پاش پاش ہو کر کے ختم ہو گیا, آج کوئی دوسرا ازم ہوگا وہ بھی پاش پاش ہو کر ختم ہو جائے گا, اسلام اپنی صداقتوں کے ساتھ قائم رہے گا. اور اب تک دنیا میں نہ جانے کتنے ازم اس اسلام کے پہاڑ سے ٹکراتے رہے ہیں. ایک زمانے میں تو ریشنلزم نکلا تھا, ایک زمانے میں نیشنلزم نکلا تھا, ایک زمانے میں کوئی اور ازم نکلا تھا. یہ ازم نکلتے رہتے ہیں اور اسلام سے ٹکراتے رہتے ہیں, اور کیا پھر ایک وقت آتا ہے وہ برسات کی کیڑوں کی طرح سے وہ ازم ختم ہو جاتے ہیں اور اسلام برقرار رہتا ہے. کیونکہ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لایا کے ذریعے لایا ہوا دین ہے. آج حکومتیں مل کر کے نہیں کر پاتی ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک حکم ارشاد فرمایا, وہی قیامت تک یہی چلتا ہے, اس کو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, کیونکہ نبی کامل اللہ نے بھیجا. اسی لیے اللہ اکبر, ایک شخص نے اسلام قبول کیا اور وہ بھی کہاں مدینہ منورہ میں, اور اسلام قبول کرنے کی کہانی بھی اس کی عجیب ہے. یہودی انجینئر ہے اور وہ بہت بڑا انجینئر تھا, اور مدینہ منورہ مسجد نبوی میں چھتریاں لگانی تھی. ہو سکتا ہے کسی کو, اگر آپ میں سے کسی کو وہاں جانے کا مقدر ہوا ہوگا تو دیکھا ہوگا مسجد نبوی میں چھتریاں لگی ہوئی ہیں, اور وہ بٹن دبانے سے چھتریاں کھل جاتی ہیں, بٹن دبانے سے چھتریاں بند ہو جاتی ہیں. وہ چھتریاں لگانے کے لیے انجینئر ڈھونڈا جا رہا تھا پورے ورلڈ میں, پتا چلا کہ وہ جرمنی میں انجینئر ہے جس کا ماہر ہے, اس کی خدمات حاصل کی جانی چاہیے. چاہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور اس کو دعوت دی, انہوں نے کہا ہاں چھتریاں لگ سکتی ہیں, ایریا اتنا بڑا ہے اس میں چھتریاں لگ جائیں گی اور وہ بٹن سے کھل جائیں گے بند ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر انہوں نے ارادہ کیا اس کو ہم بلائیں گے, اور بلانے کے بعد پھر اس سے وہ معائنہ کرائیں گے, لیکن پتا چلا کہ وہ یہودی ہے, اور یہودی کو مکہ مکرمہ میں, یعنی غیر مسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل کرنا اجازت نہیں ہے. مدینہ طیبہ کا احترام ایسا ہی ہے, اس لیے خود کیسے دعوت دیں گے اسے. انہوں نے ارادہ کیا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو تعمیری کمیٹی ہے مسجد نبی کی, وہ مسجد نبی کی تعمیری کمیٹی نے ارادہ کیا ہم اس کو کہیں گے اسلام قبول کرو, مسلمان ہو جاؤ. اگر یہ مسلمان ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس مسلمان کو لے جائیں گے. اس کے سامنے درخواست پیش کی آپ مسلمان ہو جائیں, اس نے کہا ممکن نہیں, سوال ہی نہیں. انہوں نے کہا چلو اب اسی حال میں اس کو لے جاتے ہیں, لیکن ساتھ میں سوچا کہ وہاں مدینہ منورہ میں جو علماء ہیں وہ کہیں گے تم نے غلط کیا, چلو ان سے پہلے پوچھتے ہیں. تو علماء سے کہا کیا اجازت ہے اس کی تعمیری ضرورت کی غرض سے ایک یہودی انجینئر کو مدینہ منورہ میں ہم انوائٹ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں کر سکتے صاحب, یہاں مجبوری ہے, اس کا حل ہی نہیں نکل رہا. ان علماء نے کہا صاحب چھت لگاؤ, اندھیرا ہو جائے وہ گوارا ہے, مگر غیر مسلم کو مدینہ طیبہ نہیں لا سکتے. تعمیری کمیٹی نے کہا یہ تو علماء مانیں گے نہیں, کیونکہ یہ تو یہی کہتے رہیں گے کہ صاحب جائز نہیں, ہم خفیہ طور پر لے آئیں گے. چلو لے آئے اسے خفیہ طور پر, اور وہ اس حال میں مدینہ منورہ میں پہنچا کہ جب وہ ہوٹل میں ٹھہرایا گیا اس نے کہا صاحب کل صبح چلنا ہے آپ کو مسجد نبی کے اندر معائنہ کرنے کے لیے. تو آیا اور وہ جانگیا پہن کر کے, یعنی کچھا پہن کر کے, نیچے جوتے باندھ کر کے اور جوتوں کے سمیت وہ مسجد نبی میں داخل ہوا ننگی ٹانگوں کے ساتھ. جس طرح سے صبح یہ مارننگ واک کرنے کے لیے دوڑتے ہوں گے اسی طرح سے وہ کچھا پہن کر کے وہ مسجد نبی میں داخل ہوا, اور ٹھیک اس جگہ جہاں سے روضہ اقدس سامنے نظر پڑتی ہے وہاں پہنچا, اور وہی جگہ ہے جہاں چھتریاں لگانی ہیں. خیر اس نے معائنہ وائنہ کیا, معائنہ کرنے کے بعد وہ جو تعمیری کمیٹی انہوں نے بڑا اہتمام کیا تھا کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے, خاص طور پر یہاں مسجد نبی میں جو علماء ہیں ان کو پتا نہیں چلنا چاہیے ورنہ وہ شور مچائیں گے یہ کافر کو کیوں لے آئے تم اجازت کر کر, اس لیے ان کو پتا نہیں چلنا چاہیے. ہاں یہ معائنہ کرے گا اور ہمارا کام پورا ہو جائے گا. بہرحال تو اس نے معائنہ کیا, معائنہ کرنے کے بعد وہ بیٹھ گیا وہاں اور بار بار وہ روزے پاک کو دیکھتا رہا, روضہ اقدس کو, یعنی وہ جگہ جہاں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں. یہ روضہ اس کو اس لیے کہتے ہیں, روضہ بہت سارے ہمارے مسلمان سمجھتے بھی نہیں روضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. روضہ ایک تو ہوتا ہے وہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں, وہ تو وہ صبح سے شام تک کھانا پینا بند کرنا اللہ کے حکم کے بنا پر. ایک ہے روضہ, ذو سے لکھا جاتا ہے, روضہ کے معنی باغیچہ. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے وہ عام قبر نہیں ہے, وہ جنت کے باقیچے سے زیادہ افضل ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں روضہ اقدس یا کہتے ہیں روضہ پاک. تو روضہ کی یہ معنی آتے ہیں, زاد سے لکھا جاتا ہے وہ. بہرحال وہ بار بار روضہ پاک کو دیکھتا تھا اور نیچے سر کرتا تھا, پھر اس کو دیکھتا تھا پھر نیچے سر کرتا تھا. تقریباً ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا, کہنے لگا صاحب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حیران ہو گئے, بھائی اس کو تو ابھی دو ہفتے پہلے ہم نے جرمنی میں دعوت دی تھی اسلام قبول کرنے کی, وہاں کیوں نہیں مسلمان ہوا, یہاں کیا ہو گیا اس کو؟ لیکن خیر خوشی ہو گئی ان کو, خوشی ہونے کے بعد اس کو لے گئے اور وہ امام جو اس وقت تھے ان امام کو بلایا گیا, اور بلانے کے بعد اس نے کہا, پہلے سے تعجب کیا کہ جب ہم لوگوں نے فتوا لکھا تھا آپ لا نہیں سکتے، اس کو لایا کیسے گیا یہاں؟ چلو اب یہ لایا گیا ہے، مگر یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس نے کلمہ تو مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد ہم تو کوئی مشکل نہیں تھی. بہرحال ابھی 4 سال پہلے یہی انجینئر دوبارہ مدینہ طیبہ لایا گیا تھا، زندہ ہے، شاید اب بھی زندہ ہی ہوگا. مدینہ منورہ پہ اس انجینئر کو لایا گیا، اس حال میں، سفید کپڑے پہنے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے، سر پر امامہ باندھ کر کے، اور وہ اس طرح سے مدینہ منورہ میں آیا. اور ایک شخص نے اس سے کہا یہ امامہ باندھنا ضروری نہیں ہے، یہ داڑھی رکھنا بھی ضروری نہیں، مسلمان نے کہا. تو اس نے جواب میں کہا کہ میں آپ سے نہیں، میں اپنے نبی سے یہ ساری باتیں پوچھتا ہوں. یعنی دنیا کی جو قومیں اسلام کی طرف آ رہی ہیں وہ نبی کے ایک ایک حکم کو پکڑ کر کے آتی ہیں، وہ نہیں چھوڑنا چاہتی اس کو. ایک دفعہ ہمارے یہاں ایک صاحب آئے، انہیں یہیں سے نگر میں کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوا تھا، وہ اسپین کا تھا. وہ ہمارے یہاں آئے، چند دن ہوئے تو مسلمان ہوئے. اور اس نے جب وہ وہاں پہنچے تو ہم نے سوچا اس کو چائے وائے پلائیں گے، جب چائے وائے پلانے کا وقت آیا تو کھانا، اس نے کہا میرا روزہ ہے. یہ تو ایک ہفتہ پہلے مسلمان ہوا ہے تو آج اس نے روزہ کیوں رکھا؟ اس نے کہا میں نے کہیں سنا کہ ہمارا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے، اسے میں بھی رکھتا ہوں. تو ہم ماں کے پیٹ سے اور خاندانی طور پر نسلی مسلمان ہیں، ہم کو کبھی خیال نہیں آیا کہ سوموار کے دن ہمارا نبی روزہ رکھتا تھا. ایک ہفتہ پہلے ایک آدمی مسلمان ہوا ہے یہیں سری نگر میں، اور یہاں سے آ کر وہ کہتا ہے سوموار کے دن ہمارے نبی نے روزہ رکھا، میں بھی روزہ رکھتا ہوں. تو جتنی نئی قومیں اسلام کی طرف آتی ہیں وہ ایک ایک چیز کو گلے لگاتی ہیں. سنا ہوگا وہ دو آدمی جو بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے اوپر چڑھے تھے، وہ دونوں مسلمان ہو گئے، اور دونوں مسلمان ہو گئے. اور اس وقت ان میں سے ایک آدمی کا نام تھا بلبیر، اس نے کہا ہے کہ میں 100 مسجدیں بناؤں گا کیونکہ میں نے اللہ کا گھر گرایا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ جرم ان مسلمانوں کا ہے جن مسلمانوں نے ہم کو نہیں بتایا کہ خدا کا گھر کیا ہوتا ہے. اور اس وقت دلی میں رہ رہا ہے، 20 مسجدیں بنا چکا ہے. یہ 20 مسجد بنانے ایک ہماری طرح سے کنکریٹ بلڈنگ کی طرح نہیں، وہ تو سیدھی سادھی چھپر والی مسجد بنا دیتا ہے. ایسی جگہ جہاں مسلمان ہوں، پسماندگی میں ہوں، وہ اپنی مسجد نہیں بنا سکے ہوں، اور وہاں غیر مسلموں کے ماحول میں وہ کچلے ہوئے ہوں، وہاں جا کر کے کہتا ہے ان مسلمانوں کو جمع کر کے میں تمہارے لیے مسجد بناؤں گا، شڑ کھڑا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اذان شروع کر دیتا ہے، اور کسی آدمی کو لا کر کہتا ہے آپ ان کو نماز پڑھایا کرو، ان کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرو، ان کو دین کی طرف سمجھاؤ، اور اس کے بعد پھر تم مسلمانوں سے کہتا ہے اس امام کا تم کھانے کا انتظام کرو، تمہارا اسلام زندہ ہو گیا فی الحال مسجد کی حد تک. اس طرح سے وہ محنت کر رہا ہے. تو بزرگو، اللہ تعالیٰ شانہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کامل بنا کر کے بھیجا، قیامت تک کے لیے نبی، قیامت تک کے لیے نبی. قیامت تک جو باتیں پیش آنے والی ہیں وہ ساری جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں. ایک دفعہ ہمارے یہاں بحث چلی تھی. کیا بحث چلی تھی صاحب؟ یہ جو میونسپلٹی والے بلڈنگوں کے درمیان فائر گیپ کراتے ہیں، اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، سوال صحیح ہے. یا تو ہمیں نعوذ باللہ من ذالک یہ کہنا ہوگا ہمارا دین جو ہے وہ نامکمل ہے، ہمارے نبی ہمارے دین میں اس بارے میں کچھ نہیں ہے، صاحب جو مرضی میونسپلٹی والے کریں. اور یا پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہمارا دین اس بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتا ہوگا. چاہے جب کتابیں ڈھونڈنے لگے تو عجیب بات معلوم ہوئی، ہم حیران ہو گئے. جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک قبیلے والوں کو بلا کر کے فرمایا تم جب فلاں جگہ بستی بساؤ گے تو 7 ہاتھ کا فاصلہ مکاؤں کے درمیان رکھنا. آج میونسپلٹی کی ترقی یافتہ دور میں کہتے ہیں ایسا فائر گیپ رکھو، یہ تو 1400 سال پہلے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی زندگی گزارنے والے گاؤں والوں کو کہا تھا کہ مکانوں کے بیچ میں 7 ہاتھ کا فاصلہ رکھنا. اس وقت کہاں تھا یہ میونسپلٹی سسٹم؟ اس وقت کہاں تھا نوٹیفائڈ ایریا؟ اس وقت جناب رسول اکرم اور بخاری میں حدیث نکلی. تو حیران ہو گئے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا تھا؟ علم وہ کوئی انسانی علم نہیں تھا کہ کمایا ہوا ہے، تو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو رہی تھی. جب ایک شخص یہاں ہمارے پڑوسی ملک کا ایک آدمی چلا گیا سویڈن، وہاں ایک ڈاکٹر سے اس کی ملاقات ہوئی. ڈاکٹر جو ہے وہ ماہر ہے چھینک کا، اس نے ریسرچ کیا ہے چھینک پر، یہ چھینک آتی کیوں ہے، انسان کے جسم میں جراثیم کہاں کہاں پہنچتے ہیں، یہ جراثیم داخل ہو کر کے پھر کیا کر سکتا ہے، اگر چھینک نہیں آئے گی تو اس جراثیم کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس آلٹرنیٹو کیا ہے، یہ سارا اس کا ٹاپک ہے. اس ٹاپک پر اس نے تھیسس لکھی ہے، گویا وہ چھینک کا ماہر ہے. اس مسلمان نے، یہ مسلمان تھا، اس نے کہا یار چھینک کے بارے میں آپ کی بڑی معلومات ہیں، ہمارے نبی نے بھی ایک بات کہی ہے. میں کہا کیا؟ کہ ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہو. اس نے کہا ہاں یہ مجھے نوٹ کر کے دے دو. لی اس نے نوٹ کر کے. دوسرے دن اس مسلمان نے کہا مجھے ایک بات اور معلوم ہوئی ہے, ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ چھینک آنا صحت کی علامت ہے. اس نے کہا یار یہ باتیں ان کو کیسے معلوم تھی, اس زمانے میں تو چھینک کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا, ان کو کس نے بتایا, ذرا مجھے ترجمہ بتاؤ. اب وہ کہہ رہا ہے جی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب تمہیں چھینک آئے تو تم خدا کا شکر پڑھو. وہ کہتا ہے اس کا مطلب ان کو معلوم ہے کہ یہ چھینک آنا جو ہے بہت خوبی کی چیز ہے, اس کا مطلب ان کو اندازہ ہے کہ چھینک نہ آنے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے. ان کو کس نے بتایا تھا یہ؟ اس وقت کہیں پوری دنیا میں چھینکوں کا سسٹم نہیں تھا. بہرحال اس پر ریسرچ کرتے کرتے آخر میں یہ مسلمان ہو گیا, اور مسلمان ہونے کی وجہ کا کہ صاحب میری ساری تھیسس جو ہیں وہ اس ایک حدیث کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمہیں چھینک آئے تو الحمدللہ کہو. کس بات پر الحمدللہ؟ وہ جو جراثیم داخل ہو گیا ہے, یہ جراثیم داخل ہونے کے بعد خدا نے تمہارے لیے نظام بنایا, تم اچانک لمبا سانس کھینچو گے, لمبا سانس کھینچنے کے بعد تیزی سے باہر نکالو گے تو جراثیم باہر آ جائے گا. یہ لمبا سانس کھینچنا ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے, یہ خود بخود ہی شروع ہو جاتا ہے. اچانک آدمی لمبا سانس کھینچنے لگتا ہے اور پھر فورس سے باہر نکال دیتا ہے, اور اتنی فورس اس میں ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہے اس فورس کو روکنا تو روک نہیں سکے گا. کبھی منہ میں لقمہ ہوتا ہے, اگر چھینک آ گئی تو وہ سارا لقمہ بھی باہر آ جاتا ہے, کچھ ناک سے باہر آ جاتا ہے, کچھ منہ سے باہر آ جاتا ہے. کیوں؟ اس پہ پیچھے سے فورس ہے. تو ہمارے نبی نے شکر پڑھوایا اس فورس پر جس فورس کے ذریعے سے یہ جراثیم جو ہے وہ باہر نکل گئے. اور اگلے والے کو کہا تم کہو رہا یا رحم کر اللہ, تو وہ جس کو چھینک آتی ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ خدا ہے شکر, اگلا والا کہتا ہے یا رحم کر اللہ خدا ان کو نہیں رحم بچو. اس کا تو ان کو کوئی کنسپٹ تھا اس کا, تو اس شخص نے اسلام قبول کیا. اس بات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں جب ان کی حقیقتیں معلوم ہوتی ہیں. دنیا میں اسلام پر جو بہت زیادہ ظلم ہوئے ہیں ان ظلموں میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ یورپ میں اسلام کو بگاڑ کر کے پیش کیا گیا, اور اس لیے جتنے لوگ وہاں اسلام قبول کرتے رہے وہ کہتے رہتے ہیں کہ صاحب ہم کو محمد کی صحیح شخصیت نہیں بتائی گئی تھی, ہم کو کچھ اور بتایا گیا تھا. اور اسی لیے مسلمانوں وہاں کے جو اسلام تیز کرنے قبول کرنے کا جو رفتار چل رہی ہے اس رفتار کو روکنے کے لیے تارہ تارہ کے فتنے وہاں کیے جاتے ہیں. انہیں میں سے کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو وہ کارٹون فتنہ تھا. وہ کارٹون فتنہ کیا تھا؟ ہم ایک ایسا ایشو پیدا کر دیں گے جس کی بنا پر کنٹروورسی پیدا ہو جائے گی, اور یہ جو مسلمان دوڑ رہے ہیں اسلام قبول قومیں جو مغربی قومیں دوڑ رہی ہیں اسلام قبول کرنے کی طرف, یہ فی الحال رک جائیں گی. اس لیے تھا پوری دنیا میں کنٹروورسی پیدا کر دینی ہے تاکہ وہ سلسلہ رفتار رک جائے, ورنہ قومیں. اور عجیب بات یہ ہے پچھلے چند سالوں میں جب سے وہ 9/11 کا قصہ ہوا اس کے بعد سے جتنی تیزی کے ساتھ مغربی قومیں اسلام قبول کر رہی ہیں اس سے پہلے نہیں تھا یہ سلسلہ. تیزی کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں. ہم کو سمجھ میں نہیں آتا رکا وجہ کیا بن گئی ہے, کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو جب بھی کوئی آدمی پڑھنے لگتا ہے تو وہ ان کی ذات کے اندر آدمی نفوذ کرتا رہتا ہے. ایک دفعہ ہمارے یہاں صاحب آئے, انہیں کل مسلمان ہوئے تھے وہ, اور یہیں سری نگر میں مسلمان ہوئے. اس سے آپ پوچھتے رہتے تھے بھائی تم مسلمان کیوں ہیں؟ اس نے کہا میں ادھمپور میں رہنے والا ہوں, ادھمپور میں مجھے خواب آیا, اس خواب میں میں نے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں نے اوروں کو بھی دیکھا یعنی اور مذہب کے بڑے بڑوں کو, کہا سب کا سر نیچے کو تھا, سب کا سر نیچے کو تھا. اور جب میں نے کہا یہ کون ہے, فلاں سر اس کا سر نیچے کو تھا, یہ دوسرا کون ہے, یہ فلاں ہے, اس کا سر بھی نیچے کو تھا. اور آخر میں نے دیکھا ایک صاحب, تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ گرو ہے. میں نے کہا کون تھا وہ؟ مسلمانوں کا گرو؟ تو انہوں نے مجھے خود کہا میں مسلمانوں کا نہیں میں ساری دنیا کا گرو ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کتاب دی, وہ کتاب تھی قرآن. کہا میں جاگ گیا, جاگنے کے بعد میں نے کتاب ڈھونڈی, اور ڈھونڈنے کے بعد میں نے کتاب پڑھی پیغمبر صحرا, کتاب کا نام ہے پرافٹ آف ڈیزرٹ. وہ کتاب لائی, وہ پڑھی, اور سبھی مسلمان ہو گیا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ کو پڑھنے والا خود اس کی طرف کھینچتا ہے. اس لیے ہر ہم مسلمانوں کو کم سے کم ربیع الاول کے ایام میں کرنا چاہیے سیرت طیبہ کو پڑھیں, پہلی ذمہ داری ہے. اس پڑھنے کے دو نقطہ نظر ہوتے ہیں. ایک نقطہ نظر سیرت طیبہ, ہمارے پاس معلومات آئیں گی, معلومات نہیں معلومات تو آئیں گی ہی. نقطہ نظر یہ ہے کہ سیرت طیبہ کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہو جائیں. اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازی تھے تو ہم بھی نمازی بنیں, اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند ہے تو ہم بھی سادگی پسند بنیں, اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کرتے تھے تو ہم بھی صفائی کریں گے, اگر جناب رسول اکرم جو ان کی زندگی کا وہ ہماری زندگی میں آ جانا چاہیے. عملی طور پر سیرت صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے کہ مزہ آ جائے گا اور عجیب عجیب ہم کرشمے معلوم ہو جائیں گے, نہیں, نمونے تو عجیب عجیب اس میں آتے ہیں. اللہ اکبر, آج کے زمانے میں سرجری ہوتی ہے نا, سرجری ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک صحابی نبی علیہ السلام ایک صحابی کو حضور نے کام کے لیے بھیجا, وہاں مقام پر چڑھنے کے بعد وہ نیچے جب گرے تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی, صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی. صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن عتیق. صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اس نے اپنی پگڑی اٹھائی اور وہ ٹانگ باندھ کر کے بڑی مشکل سے حضور تک پہنچا اور عرض کیا, یا رسول اللہ آپ نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا تھا, وہ کام میں نے کر دیا مگر میری ٹانگ ٹوٹ گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھولا, کھولنے کے بعد ٹانگ کا نیچے والا حصہ یوں جوڑا اور یوں لگانے کے بعد کہا کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو گیا, دبا کر کے دیکھا, وہ بڑھاپے میں کہتے تھے آج تک مجھے اس ٹانگ میں کبھی درد نہیں ہوا. یہ حدیث بخاری میں موجود ہے, جب کبھی چاہیں مطالعہ کر سکتے ہیں, اس کتاب کا نام کتاب المغازی, اس میں یہ بحث آئے گی. اچھی, علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا نبی علیہ السلام نے, لوگوں نے عرض کیا حضرت اس کی آنکھوں میں بہت درد ہے, بہا نہیں سکتے. حضور نے سامان لے آؤ, لایا, حضور نے تھوک مبارک نکالا اور ان کی آنکھوں یوں لگایا اور لگانے کے بعد اب کہا حضرت بالکل ٹھیک. ایسا لوشن ظاہر ہے, ایسا لوشن ہو نہیں سکتا. یہ ساری عجیب عجیب باتیں جب تم کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں معلوم ہوں گی تو عظمتیں قلوب میں بڑھ جائیں گی. اور اس کے بعد پھر یہ آدمی گویا وہ طرفدار رسول بن جائے گا, وہ حقیقی عاشق رسول بن جائے گا, وہ حقیقی محب رسول بن جائے گا. پھر وہ سوچے گا میں اگر بوڑھا ہوں تو مجھے بڑھاپے میں اپنے نبی کی کیا خدمت کرنی ہے, میں اگر جوان ہوں تو اپنی جوانی کو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مطابق کیسے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے چند جوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا, سو بوڑھے اگر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانوں کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے ایک جوان کے توبہ کرنے سے خوشی ہوتی ہے. تم حیران ہو گئے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے, میں چھوٹا تھا, مجھے افسوس ہے میں چھوٹا کیوں ہوں, اس لیے میں غزوہ احد میں گیا تھا, مجھے واپس کر دیا گیا, تو چھوٹا ہے ابھی. اور بڑے فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے, جب میں 15 سال کا ہو گیا تو مجھے غزوہ خندق میں جانے کی اجازت مل گئی. اور بار بار سناتے تھے, میں غزوہ احد میں 15 غزوہ خندق میں 15 سال کا بن چکا تھا, تبھی تو مجھے جانے کی اجازت ملی. انہیں فخر کرتے تھے اپنی, ہماری جوانی, ہماری سرگرمیاں, ہماری فکریں ہمارے نبی کے قدموں پر نثار ہوں اور ہمارے دین پر خرچ ہونے لگے. اور اس کے مقابلے میں جب نوجوان بگڑتا ہے, اسی لیے ناور نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے کون ہوں گے, کہ ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے نوجوانی میں اپنی زندگی کو بچا لیا, بگاڑ سے بچا لیا. آج کے زمانے میں بگاڑ, اللہ اکبر, ذہنی بگاڑ الگ, فکری بگاڑ الگ, دل کا بگاڑ الگ, معاشرتی بگاڑ الگ, ڈرگس کا فتنہ الگ ہے, عورتوں کا فتنہ الگ ہے, عشق بازیوں کا فتنہ الگ ہے. غرض یہ کہ اس نوجوان کی زندگی بچنی نہیں چاہیے, اس کا ذہن بھی بگڑ جانا چاہیے, اس کی سوچ بھی بگڑ جانی چاہیے, اس کا کیریکٹر بھی تباہ ہو جانا چاہیے, اس کا مال بھی تباہ ہو جانا چاہیے, یہ نامر بھی ہو جانا چاہیے. یہ جو ٹائٹ لباس پہنایا جا رہا ہے یہ مہم میں دراصل کس بات کی, کہ اتنا ٹائٹ لباس ان مسلمان لڑکوں کو پہناؤ کہ آگے چل کر یہ نامرد ہو جائے. جب ایک عضو کو جس زمانے میں یہ نوجوان لڑکے کی زندگی بڑھتی جاتی ہے اور وہ بڑھ رہا ہے, نشونما کا زمانہ ہے, 3 ایج جسے کہتے ہیں, اس زمانے میں کسی حصے کو جب باندھ کر کے رکھا تھا 12 گھنٹے تک, اس کا مطلب یہ کہ اس حصے میں اب نشونما نہیں ہوگا. جب یہ سیکنڈ ٹائٹ باندھ کر کے رکھی گئی 12 گھنٹے تک, تو اس کا مطلب اس حصے کا نشونما نہیں ہوگا. اور آج جنسی اعضا جن جگہوں پر ان جگہوں کو بھی باندھ کر کے رکھا تو اب وہ نشونما نہیں ہوگا, آگے چل کر کے جب وقت آئے گا تو نامرد ہو چکا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ اخباروں میں کیا آتا ہے کہ صاحب نامردی کا علاج ہمارے پاس ہے, سڑکوں پر بھی حکیم اعلان کر رہے ہیں. آج کے زمانے میں کوئی بھوکا نہیں ہے, پھر بھی یہ نامرد کیوں ہو رہے ہیں لوگ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لباس ایسا لایا جا رہا ہے جس میں بے حیائی عام سے عام ہو جائے اور نوجوان تباہ نسل جو ہے وہ تباہ ہو جائے. عورتوں کو بھی یہی لباس پہنا ہے, مردوں کو بھی. اس بیچارے میں یہ نوجوان پھنسا ہوا ہے کہ یہ بچنا چاہتا ہے تو بچے گا, ٹی وی ہے تو وہ بھی تباہی کی طرف, اخبار ہے وہ بھی تباہی کی طرف, فکر ہے تو وہ بھی تباہی کی طرف, تعلیم ہے اس میں کہیں اخلاقیات نہیں ہے. اس ایسے دلدل میں اس نوجوان کو اپنے آپ کو بچانا ہے, اور جب اس ایسے دلدل سے میں یہ نوجوان اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا, یہ نوجوان قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھنے کے قابل ہے نبیوں کے ساتھ. چاہے حضور نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے میں سب سے پہلے کن کو پہنچایا جائے گا, اس میں ایک نوجوان ہوگا. کیوں صاحب؟ اس لیے کہ تم نے نوجوانی میں جب چاروں طرف سے تباہیاں آ رہی تھی تم نے اپنے آپ کو اس کو بچا دیا تھا. اور اس کے مقابلے جب یہ بگڑتا ہے تو بگڑنے کے بعد پھر اللہ اکبر, یہ اپنے والدین کے لیے بھی مصیبت بنتا ہے, اپنی ذات کے لیے بھی مصیبت بنتا ہے, اپنی جوانی کے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنی تعلیم گاہ کے لیے, سارے معاشرے کے لیے. پھر کہتے ہیں خدا اسے نجات بھی دے دے. تو دیکھتے ہیں ہم کہ ایک مسلمان نوجوان جا کر کے ایک مسلمان بچے کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے, اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے, پھر قتل کر کے جہلے میں پھینکتا ہے. یہ بھی مسلمان ہے اور اسی معاشرے کا ہے, یہ باہر کہیں کا نہیں. یہاں تک جو بگاڑ آتا ہے تو یہاں تک, اور خوبیاں پیدا ہوتی ہیں تو آدمی یہاں تک. اس لیے ہر نوجوان کے لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ نمونہ ہے. ربیع الاول میں کم سے کم حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اس شوق ذوق کے ساتھ, میری زندگی میں حضور کا نمونہ آ جائے. اور کیا پھر یہ جب یہ حقیقی عاشق رسول بنے گا تو اس کے ذریعے, ابھی ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی دلی میں, نوجوان لڑکا کشمیری ہے, کشمیری نوجوان لڑکا بزنس کرتا ہے وہاں, ایک غیر مسلم سے ملاقات کرتا رہا, چونکہ لڑکا خود بہت اچھا ہے, حالانکہ جوان ہے, بہت اچھا لڑکا ہے. وہ غیر مسلم لڑکا کہنے کا, صاحب بہت اچھے لگتے ہو تم, مجھے بتاؤ مجھے تمہارے لیے تمہارا جیسا بننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. اس نے کہا مسلمان ہونا ہوگا. کہا میں مسلمان بننے کے لیے تیار ہوں. اس نے کبھی نہیں اس سے کہا تم مسلمان بن جاؤ, اس نے اس کا کردار دیکھ کر کے اس نے کہا میں بھی مسلمان بننے کے لیے تیار ہوں. اب آگے وہ پوچھ رہا تھا اب آگے مجھے کیا کرنا ہے. آدمی اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے. اب میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات اس نے تمہارے دیکھی؟ کہنے لگا جی میں بار بار اس کے گھر میں جاتا تھا, وہاں اس کی بہنیں تھیں, میں نے کبھی ان کی طرف نہیں دیکھا. اس نے کہا یار تم میری بہنوں کی طرف کبھی نہیں دیکھتے ہو, حالانکہ تم بھی جوان ہو, یہ بھی بڑی خوبصورت ہیں. انہوں نے کہا نہیں میرے مذہب نے اس کو حرام کیا ہے, تمہاری بہن ہے میری بھی بہن ہے. اس نے کہا بس جب سے تم نے یہ کہا یہ میری بھی بہن ہے تب سے مجھے لگتا ہے تم بہت اچھے آدمی ہو. مسلمان کا کردار تو ایسا ہی ہونا چاہیے. تو نوجوان جب بگاڑ کی طرف جاتا ہے تو اس کی حد نہیں رہتی, اور جب صلاح کی طرف آتا ہے تو اس کی حد بھی ہوتی. اور بگاڑ سے بچاؤ کا ذریعہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا, اور یہ قلب میں جب گہرائی کے ساتھ یہ بات اتر جائے گی اس وقت ہمارے لیے آسان ہوگا. بہرحال سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور اس جذبے کے ساتھ مطالعہ کریں کہ حیات طیبہ کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہو جائیں, ہم اپنی زندگی کو پر روشن بنائیں گے, پر نور بنائیں گے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے اور ساری قوم کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ ہمارا تجھ پر ایمان ہے, یا اللہ تو ہمارا رب ہے, ہم تیرے بندے ہیں. یا اللہ محض اپنے فضل و احسان سے ہمارا ایمان قبول فرما, اس ایمان پر ہم کو ثابت کبھی نصیب فرما. یا اللہ ہم کو ہر قسم کی بگاڑ سے اور خرابی سے حفاظت فرما. یا اللہ تہذیب اور کلچر کے نام پر جو بگاڑ آتا ہے اس سے بھی ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اور عبادات کے عنوان سے اگر کوئی تباہی اور خرابی کی چیز آ رہی ہے اس سے بھی ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اور اگر سپریچول ازم کے نام سے کوئی بھی خرابی آ رہی ہے تو اس کی بھی ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اور اگر ترقی کے عنوان سے کوئی خرابی آ رہی ہے اس سے بھی ہماری حفاظت فرما. رحم کر نہ اپنے آئین کرم کو بھول جا, ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, کچھ بھی ہیں پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں ہیں, کچھ بھی ہے پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں ہے. یا اکرم الاکرمین ہم میں سے ہر شخص کی تمام جائز تمنائیں پوری فرما, تمام جائز تمنائیں پوری فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما, جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتیں دور فرما, جو جیلوں میں بند ہیں ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما, جو کسی بھی قسم کی خرابی اور گمراہی کی طرف دوڑ رہے ہیں ان کی اصلاح کے فیصلے فرما. یا اللہ وہ نوجوان بےچارا چاہے وہ کالج میں پڑھ رہا ہو, چاہے یونیورسٹی میں پڑھتا ہو, چاہے دکانداری کرتا ہو, چاہے بزنس میں پڑھتا ہو, چاہے کسی انسٹیٹیوشن میں ہو, یا اکرم اللہ کمین چاروں طرف سے خرابیوں کے نرغے میں ہیں, یا بے پردگی حملہ ایک طرف سے, بے حیائی کا حملہ دوسری طرف سے, یا اللہ میڈیا کا حملہ تیسری طرف سے, یا اکرم اللہ کرمین ایسی چاروں طرف کے حملوں سے اس کو اپنا دین بچانا, اپنی زندگی بچانا انتہائی مشکل ہے, تو ہی اس کو قدم قدم پر حفاظت کے فیصلے فرما. یا اللہ اس نوجوان کے بگاڑ سے اس کو محفوظ فرما. یا اللہ بیچارہ یہ نوجوان جب بگڑ جاتا ہے اس کی صحت بھی تباہ, اس کا سکون بھی چھن جاتا ہے, یا اللہ اس کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. یا اللہ قدم قدم پر ان نوجوان کی حفاظت فرما دے. یا اکرم اللہ کرمین یا ارحم الراحمین, ہم کو ہم اپنے دین, اپنے گھر, اپنے قوم, اپنے افراد, اپنے وطن کے لیے یا اللہ سرمایہ خیر بنا دے. یا اللہ ایسی تمام خرابیاں ہمارے اندر سے نکال دے جس کی بنا پر ہم ان تمام کے لیے شرمندگی کا ذریعہ بنے. یا اللہ تکبر سے, کینہ سے, حسد سے, بغض سے, چغلخوری سے, جھوٹ سے, غیبت سے, ریا سے, بد نظری سے, بد کلامی سے, ظالم بننے سے, مظلوم بننے سے, ریاکاری سے, دوسروں کا مال ہڑپ کرنے سے, یا اللہ دوسروں کو ستانے سے, دین کو نقصان پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام وہ خوبیاں نصیب فرما جو تو نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی توفیق امت کے عظیم شخصیات کو عطا فرمائی ہیں، ان تمام خرابیوں سے ہماری حفاظت فرما، جن سے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ میری امت ان سے بچ جائے، ہم کو ان سے بچنا نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔